الصلاة والسلام على سيد المطهر والإمام المزفر والشجاع المزنفر أبي شبير شبر غالب على كل غالب مطلوب كل طالب نقطة دائرة المطالب إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. سلام الله عليه. الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية رسالة الهيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. الصلاة والسلام على آله سيدنا الطاهرين المعصومين المظلومين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات الله. تمام تعریف اللہ رب العزت کی کہ جس نے نعمتیں عطا کی, مسلسل کرم, مسلسل رحمت, مسلسل توجہ جس کی ہمارے حال پر ہے, اور جس کی حمد کرنے کا ہنر ہمیں نہ آتا اگر ہمیں شہدا معصومین کی رہنمائی اور ان کے بتائے ہوئے الفاظ اور ان کے بتائے ہوئے خیالات نہ ملتے. سرگرداں پریشان پھرتے رہتے تمام علماء اور تمام فلسفی اور تمام لکھنے والے اور پڑھنے والے, لیکن اللہ کی ہم نہیں بیان کر سکتے تھے. لیکن در اہل بیت کا فیض ہے کہ اپنی سادہ سی دعاؤں میں اللہ کی وہ خوبیاں بیان کر دیں جہاں تک ہماری فکر کبھی پہنچ ہی نہیں سکتی. اس سلسلے میں روزانہ آپ کی خدمت میں کچھ اقتباسات پیش کیا کروں گی. بہت سی دعائیں آپ کے درمیان ہیں اور ان دعاؤں کو ان کے ترجمے میں سے تھوڑا تھوڑا سا ٹریک لے کے آپ کے سامنے پڑھوں گی, اور اس کو پڑھنے کا کئی مطلب ہیں. ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد سے ابتدا کریں, اس لیے کہ یہ طریقہ ہے گفتگو کرنے کا کہ ہر بات اللہ کی حمد سے شروع کی جاتی ہے. دوسری کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں, جو ہمارا ٹاپک ہے, کہ انشاءاللہ ان 10 یا 12 دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ وہ طریقے ایکسپلور کریں گے کہ جن طریقے سے ہم اپنے اور اللہ کے درمیان قرب پیدا کر سکیں. تیسرے, ان کتابوں کو ہاتھ میں لے کے پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں یہ معلوم ہو جائے کہ میرا علم اتنا نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو حفظ کر کے بتا سکوں, وہاں ان لوگوں کے لیے ایک انسینٹیو ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عام سے لوگ ہیں اور ہم تو علم حاصل ہی نہیں کر سکتے. یہ ذاکرین کا کام ہے, یہ علماء کا کام ہے کہ وہ علم حاصل کریں, اس کو اپلائی کریں. نہیں, ذکر کرنا ہر ایک کے لیے لازم ہے, ہر ایک کے لیے ذکر کرنا لازم ہے. جو جتنا ذکر کرے گا اس کا مرتبہ اتنا ہی پیش پروردگار بلند ہوگا. تو اس کے لیے آپ سب کو آگے بڑھنا پڑے گا اور آپ سب کو ان کتابوں کو رجوع کرنا پڑے گا جو عام بک سٹالز کے اوپر مل رہی ہیں. اس میں جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے, اس کے اندر امام علی ابن حسین علیہ السلام کی کچھ دعائیں, جسٹ دا ٹرانسلیشن, عربک نہیں ہے بلکہ صرف تھوڑے تھوڑے ایکسٹریکٹ دیے ہوئے ہیں. میں اس میں جو دعا ریفر کر رہی ہوں وہ ہے جب کوئی مہم درپیش ہوتی تھی, یعنی کوئی مشکل کام امام کے سامنے آتا تھا, یا کوئی سخت مصیبت نازل ہوتی تھی, یا آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو اندر سے بے چین محسوس کرتے تھے سم ریزن, تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. تو اگر ان تینوں چیزوں میں سے ہم پہ کوئی ایسی چیز آ رہی ہے تو پھر ہمیں بھی امام کو ہی فالو کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی مشکل کام آ گئے, کسی بھی قسم کا مشکل کام ہے, کوئی بھی نوعیت ہے, یا کوئی اچانک مصیبت وارد ہو گئی. وہ آپ کو سوچ لیجیے, ہزاروں مشکل کام ہوتے ہیں, جاب کا ہے, رشتوں کا ہے، اپنی انٹرنل پرابلمز ہیں، یا کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی پریشان ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، یا کوئی بے چینی جو کہ اکثر ہمیں ہوتی رہتی ہے کہ ہم پریشان ہونے لگتے ہیں، تو اس صورت میں امام کی سادہ سی دعا ہے اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. اے وہ جس کے ذریعے مصیبتوں کے بندھن کھل جاتے ہیں، اے وہ جس کے باعث سختیوں کی بار بند ہو جاتی ہے، اے وہ جس سے تنگی اور دشواری سے وسعت اور فراخی کی آسائش کی طرف نکال لے جانے کی بھیک مانگی جاتی ہے، تو وہ ہے کہ تیری قدرت کے آگے دشواریاں بالکل آسان ہو گئیں، تیرے لطف سے سلسلے اسباب برقرار رہا، تیری قدرت سے قضا کا نفاذ ہوا اور تمام چیزیں تیرے ارادے کے رخ کے اوپر گامزن ہیں. وہ بن کہے تیری مشیت کی پابند ہے، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے. لہذا امام کہتے ہیں کہ بن روکے خود ہی تیرا ارادہ مکمل ہو جاتا ہے اسی لمحے جب تو ارادہ کرتا ہے، بس مشکلات میں تو تجھ کو ہی پکارا جاتا ہے اور بلیات میں یعنی بلاؤں میں تجھ سے ہی پناہ لی جاتی ہے، اور کوئی مصیبت ٹل نہیں سکتی مگر یہ کہ تو ٹال دے، کوئی مشکل حل نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ تو حل کر دے. پروردگارہ مجھ پر ایک ایسی عظیم مصیبت نازل ہوئی ہے جس کی سختی نے مجھے جھکا دیا ہے، اور ایک ایسی آفت آ پڑی ہے جس سے میری قوت برداشت عاجز ہو چکی ہے، اور تو نے اپنی قدرت سے اس مصیبت کو مجھ پر وارد کر دیا، مجھ پر ڈال دیا، اور اپنے اقتدار سے اسے میری طرف متوجہ کیا. آپ دیکھیں یہ سمجھ میں آ رہی نا بات، کہ ہم لوگ کوئی غلطی ایسی کرتے ہیں کہ ہم اس کا پھر بھگتتے ہیں، تو امام کہہ رہے ہیں کہ تو نے اپنی قدرت سے اس مصیبت کو میری طرف متوجہ کر دیا ہے. اب جسے تو وارد کرے اسے تو کوئی ہٹانے والا نہیں، اور جسے تو متوجہ کرے اسے کوئی پلٹانے والا نہیں، جسے تو بند کر دے میرے مالک اسے کوئی کھولنے والا نہیں، جسے تو کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، جسے تو دشوار بنائے بھلا اسے کون آسان کر سکتا ہے، جسے تو نظر انداز کرے اسے کوئی مدد دینے والا نہیں ہے. رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اپنی کرم نوازی سے اے میرے پالنے والے میرے لیے آسائش کا دروازہ کھول دے، اپنی قوت اور توانائی سے غم اور اندوہ کا زور توڑ دے، اور میری شکوے کے پیش نظر اپنی نگاہ کرم کا رخ میری طرف کر دے، اور میری حاجت کو پورا کر کے شیرینی احسان سے میرے مالک مجھے لذت اندوز کر، اور اپنی طرف سے رحمت اور خوشگوار آسودگی عطا کر، اور میرے لیے لطف خاص سے جلد چھٹکارا عطا کر، اور ایسی راہ پیدا کر جس سے غم اور اندوہ دور ہو جائیں. اے میرے مالک، مجھے اپنے فرائض کی پابندی اور مستحبات کی بجاوری سے اس مصیبت کی وجہ سے غفلت میں نہ ڈال، کیونکہ میں اس مصیبت کے ہاتھوں تنگ آ چکا ہوں، اور اس حادثے کے ٹوٹ پڑنے سے میرا دل رنج سے بھر گیا ہے. جس مصیبت میں میں مبتلا ہوں اس کے دور کرنے اور جس بلا میں میں پھنسا ہوا ہوں اس سے نکالنے پر تو ہی قادر ہے، لہذا اپنی قدرت کو میرے حق میں کارگر فرما. اگرچہ تیری طرف سے میں اس کا سزاوار نہ ہوں، اس کے قابل نہ ہوں، مگر اے عرش کے مالک میرے ساتھ وہ سلوک کر جو تیرے شایع نشان ہے. پروردگار عالم امام زین العابدین علیہ السلام کے ان لفظوں کا واسطہ ہم سب کی کل مشکلوں کو آسان فرما دے، ہمارے دکھوں کو، ہمارے غموں کو، ہماری مصیبتوں کو تو ٹال دے میرے مالک، اور اس طریقے سے ٹال دے کہ سوائے غم حسین کے اور کوئی غم ہمارے دل میں نہ ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیفہ کاملہ ایک ضخیم کتاب ہے، اور یقیناً عام لوگ اسے لینے سے ہچکچاتے ہیں، اس کی کتنی موٹی کتاب دیکھتے ہی ہم سوچتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہم نہیں پڑھ سکتے. اس قسم کی چھوٹی چھوٹی کتابیں اگر اویلیبل ہیں مارکیٹ میں تو آپ لوگ یہ لے سکتی ہیں، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ یہی ٹائٹل تلاش کریں، بلکہ بک اسٹال پہ جا کے دیکھیے اور آپ کو نظر آ جائیں گی. یہ دعائیں ایسی ہیں کہ جن سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اس لیے کہ امام پہ پابندی تھی سخت اور آپ عوام الناس سے رابطہ نہیں رکھ سکتے تھے، لہٰذا ان لفظوں کے ذریعے اللہ کی پہچان کروائی. اس لیے کہ کار امامت صرف ایک ہے، کام امام کا کیا ہے؟ امام کا کام ہے اللہ کی معرفت کروانا، اللہ کو پہچانوانا، اور پھر اس کے دین کو نافذ کرنا، عام آدمی کو موٹیویٹ کرنا کہ وہ اسلام پر عمل کر لے. یہی صرف امام کا کام تھا، اور آپ دیکھیں اتنے سنگین حالات میں امام علی ابن حسین نے کتنا انوکھا اور کتنا خوبصورت انداز اختیار کیا. اب اسی حوالے سے آج ہماری دوسری گفتگو ہے، اور گفتگو کا عنوان ہمارا کیا ہے؟ معرفت الٰہی، اللہ کو پہچاننا. اللہ کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے کے بعد اس کی عبادت کا درجہ ہی بڑھ جاتا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو دو باتیں بتاؤں کیونکہ پھر میں گفتگو کی روانی میں بھول جاؤں گی. سب سے پہلی بات یہ کہ کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ نیا سال ہم سب کے لیے مبارک ہو. مجھے کسی مومنہ نے فیڈ بیک دیا اور انہوں نے کہا کہ مبارک سے کیا مطلب تھا. میرے خیال سے صرف مائک خراب تھا یا میرے لفظ کا انتخاب صحیح نہیں تھا الفاظ کا. مبارک کے معنی ہوتے ہیں برکت کے. اللہ اس سال کو ہمارے لیے باعث برکت قرار دے, اللہ ان مصیبتوں کو توڑ دے, ان کا زور توڑ دے جو شیان اہل بیت پہ مسلسل وارد ہو رہی ہیں. اور کوئی گھر ایسا نہیں بچا کہ جہاں ہم اپنے امام کے نہ آنے کا غم شدت سے نہ محسوس کریں. اسی وجہ سے ہم نے اس سال کو برکت کی بھی دعا کی, اور یہی وجہ کہ ہر مہینے کے شروع میں دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد اول ماہ کی نماز پڑھی دعا پڑھی جاتی ہے تاکہ اللہ کی رحمتیں اپنی طرف متوجہ کر لیں. دوسری بات مجھے آپ کو یہ بتانی تھی کہ اسلام دین عمل ہے, اور علم اس وقت تک نہیں گھیرتا جب تک آپ اس پہ عمل کرنا نہ شروع کریں. اور اس کے کچھ اعمال بھی دیے ہیں, تو ہمیں ٹائم ٹو ٹائم اپنے آپ کو فریش اپ کرنا پڑتا ہے. کل 3 محرم ہے, یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حاجت مند ہیں, بلکہ سبھی حاجت مند ہیں, بہت سارے کے کیا ہر شخص حاجت مند ہے. اب اگر کسی کے پاس استطاعت ہے, اس کے اندر فزیکلی وہ اتنا ہے کہ وہ کل کا ایک عمل کر سکے, تو یہ بہت فائدہ مند ہے. اسی کے سال میں یہ دن ایک ہی بار آتا ہے 3 محرم کا, اور 3 محرم کے لیے ہمیں ارشاد معصوم نظر آتا ہے کہ اگر کوئی حاجت مند ہے اور وہ اپنی دعا کی قبولیت کے لیے شدت سے اللہ سے طلبگار ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ 3 محرم کے دن روزہ رکھ کے اللہ سے سوال کریں. تو اگر آپ لوگ رکھ سکتے ہیں روزہ, اس لیے کہ مریضوں کی مشقت بڑھ جاتی ہے اور پیاس کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے, لیکن اب یہ اپنے اوپر ہے کہ کسی کو اتنی صحت ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے, تو پھر وہ ایک روزہ کل رکھ لیں اور اپنی حاجت 2 رکعت نماز حاجت پر کہہ لیا کر. اور چونکہ کل میں آپ کو بتا نہیں سکتی, لیکن آئندہ سال انشاءاللہ عمر رہی تو یاد رکھے گا 1 محرم کا دن بھی اسی لیے ہے کہ اگر آپ اس میں روزہ رکھ کے اپنی حاجت مانگے تو اللہ ضرور حاجت پوری کرتا ہے. اور تفصیل کے لیے آپ پلیز دیکھیے گا مفاتیح الجنہ میں جہاں محرم کے اعمال سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں پہ پوری تفصیل دی ہوئی ہے کہ کس نبی کی حاجت اس دعا کے ذریعے پوری ہوئی. اور 3 محرم کا روزہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے جو کہ اولاد کے طلبگار ہیں. اولاد کے طلبگار, خصوصاً اولاد مدینہ کے طلبگار کے لیے 3 محرم کو روزہ رکھ کے سوال اولاد کرنا. حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ والا قصہ ذہن میں رکھیے کہ انہوں نے نماز پڑھی تھی نبی اللہ نے, اور ان کو 70 یا 90 برس کی عمر میں اللہ نے ایک فرزند عطا کیا تھا مثل امام حسین. اور یقیناً ہم سب کی خواہش ہے کہ ہماری اولاد امام حسین کے سپاہیوں میں شامل ہو اور امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہو. تو اگر آپ اولاد کی طلبگار نہیں ہیں تو بھی کل ضرور 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر یا خالی نماز پڑھ کر دعا کیجئے گا کہ پروردگار تیرے نبیوں نے تیری بارگاہ میں سوال کیا تھا سہلے اولاد کا, ہم گنہگار بھی ایسی اولاد کا سوال کرتے ہیں جو نیک ہو, عمل سہلے کرنے والی ہو, تاکہ ہمارے امام کی اتباع اور ان کی نصرت کرنے والوں میں شامل ہو. ایک بار ضرور پڑھیں محمد والے محمد. اب مجھے تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایسی باتیں کرنی جو عموماً مذاکرین نہیں کرتے. اب آئی ڈونٹ نو ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ, لیکن میرا طریقہ کار کچھ ایسا ہے کہ میں ہر چیز کو سوچ سمجھ کے اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہوں. کوئی عقل مندی کی بات نہیں کرتی, لیکن یہ چیز اب سیکھی ہے. جیسے کہ کئی میں نے شاید پتہ نہیں آپ سے ہی کہا تھا یا کسی اور سے کہا تھا, آئی ڈونٹ ریمبر, کہ زندگی 60 سال, 70 سال, 80 سال, 40 سال, 30 سال, کسی کو نہیں خبر. اب اگر اسی زندگی کو سوچ سمجھ کے نہیں اختیار کریں گے تو پھر اس کا کل جواب جب دیں گے تو احساس ہوگا کہ وقت ضائع ہو گیا. اور یہی آپ کے امام علی ابن الحسین, بار بار ہم انہیں کو ریفر کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی دعا میں وہ چیزیں, وہ نقطے پوشیدہ ہیں جو ہماری عقل کو کھول دیتے ہیں. امام کہتے ہیں ایک دعا میں, اے میرے اللہ میرے وقت کو ضائع ہونے سے بچا لیں. اور یہ زندگی آج کی, یہ دعا آج کل کی بڑی افیکٹو ہے, جبکہ ہر طرف وقت کو ضائع کرنے کی بہت ساری چیزیں. کچھ نہیں تو فون اٹھا کے آپ بات کرنا شروع کر دیجئے اور 20 منٹ 19 منٹ غیبت میں گزر کر دیا, وقت ضائع ہو گیا. وضو کیا, گزر رہی تھی سامنے سے ٹی وی پہ بڑا اچھا ایڈ آ رہا تھا, آپ کھڑے ہو کے دیکھنے لگے, پھر پروگرام شروع ہو گیا, آپ نے کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کر دیا, وقت ضائع ہو گیا. یہی ہوتا ہے نا, دس از واٹ آور لائف از. تو ایسے موقع پر جبکہ ہر طرف سے باطل ہمارے وقت کو ضائع کر رہا ہے, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ اپنے کلام پاک میں یہ کہہ رہا ہے کہ ذرہ بھر نیکی بھی تمہارے سامنے لائی جائے گی, ہم اس قالا ذرۃ خیر یرا, اور ذرہ بھر شر بھی تمہارے سامنے لایا جائے گا. یعنی جو برائی کرو گے وہ مثقال ذرۃً شرًا یرا, ہر چیز تمہاری نگاہوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کی جائے گی. معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے بڑا کوئی میتھمیٹیشین ہے ہی نہیں. سب سے بڑا حساب دان کون ہے؟ آپ کے ساتویں امام ارشاد فرماتے ہیں. آپ کے ساتویں امام 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 موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے تیز تر کوئی حساب دار نہیں ہے. ہر چیز کیلکولیٹو ہے, ہر چیز ایک مخصوص اندازے سے چل رہی ہے. سورہ رحمان میں وہ کیا کہتا ہے, ہم نے سورج کو بھی بنایا, ہم نے چاند کو بھی بنایا, اور ہر چیز ٹھیک ٹھیک اندازے سے چل رہی ہے. تو بس حساب ہی بڑا ٹھیک ٹھیک لے گا, ایک ایک چیز کا حساب لے گا, ایک ایک منٹ کا. سورہ تکاثر, اور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نعمتیں کہاں استعمال کی, کیسے استعمال کی. تو اب میں اور آپ بہت کیلکولیٹو چلیں گے, وقت کو ضائع نہیں کر سکتے. محرم شروع ہو چکا. کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ محرم میں یو مسٹ ہیو فیو کوشچنز ان یور مائنڈ بیکاز یو پٹنگ اے ان پٹ. جب آپ کسی پروجیکٹ کو لیتے ہیں, اگر آپ بزنس کی ورلڈ میں جائیں اس وقت, تو آپ کو کیا نظر آئے گا کہ ایک طرف دیکھا جاتا ہے کہ ان پٹ کیا ہے, آپ ڈال جا رہے ہیں اندر, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ آؤٹ پٹ کیا ہے, آپ کو حاصل کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. کتنی توانائیاں, کتنے ریسورسز آپ ایک جگہ ڈالے جا رہے ہیں ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے, ایک آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے. الٹیمیٹ جو چیز آپ کے ہاتھ میں آ رہی ہے, آیا وہ چیز زیادہ ویلیوبل ہے یا جو چیز خرچ کر دی وہ ویلیوبل ہے, ٹھیک ہے نا. بڑی مشکل سی بات ہے لیکن بہت زیادہ سمجھ میں آئے گی آپ کے. بالکل اسی طریقے سے آج آپ کے پوچھیے اپنے آپ سے کہ محرم میں میں کیا کر رہی ہوں. کل ہم نے پوچھا تھا محرم میں ہم کتنے گھنٹے استعمال کرتے ہیں, اتنے گھنٹے دیتے ہیں. تھوڑی سی میں کیلکولیشن آپ کے لیے کر کے آئی, اس لیے کہ کچھ لوگوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا کہ واقعی انہوں نے یہ سوچا کہ کیا اپنے سوٹ کیسز کو بدل لینے کا نام محرم ہے. اچھے سے کپڑے اندر رکھے اور جلدی سے کالے کپڑے نکال کے باہر رکھ لیے, کیا محرم یہ ہے؟ یا محرم یہ ہے کہ آٹھ دس مہینے جو اگر خانہ بند رہے تو اس کو کھولے اور اس کو سیکل کرے اور اس کو سجا دیں اور اس کے بعد آپ ماتم کریں, مرثیہ پڑھیں, آنسو بہائیں, یہ محرم ہے؟ بالکل یہ وہی چیز ہے ایگزیکٹلی جہاں اللہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں تمہاری قربانی کا جانور خون گوشت نہیں چاہیے, ہمیں تو تمہاری نیت چاہیے. وہ نیت, وہ خلوص کہ جو تم کہتے ہو کہ میں گردن پہ چھری جانور کی نہیں پھیر رہا بلکہ میں اپنے نفس کے شیطان پہ چھری پھیر رہا ہوں. اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھنے والا ہے, ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اتنی جانور اس کے لیے قربان ہوتے رہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی چیز بے مطلب نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے اللہ کو یہ عزاداری نہیں چاہیے جو ہم لوگ بغیر معرفت کے کر رہے ہیں. اللہ کو معرفت والی عزاداری چاہیے, اور اس کے لیے آپ اپنے آپ سے پوچھیے کہ آج سوگ کتنے دن رکھتی ہیں. مختلف یہاں پہ لوگ ہیں, مکاتب فکر کے لوگ ہیں, کوئی 13 دن سوگ رکھتا ہے امام کا, ٹھیک ہے, کوئی 40 دن رکھتا ہے, کوئی 2.25 مہینے رکھتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس حساب سے جب آپ کیلکولیٹ کرنا شروع کرتے ہیں کتنے گھنٹے آپ روز دیتی ہیں, ذرا سا کام کیجیے. میں نے اپنی زندگی کا اندازہ لگایا کہ میں اگر 10 بجے سے مجلس کرنا شروع کرتی ہوں, 11 بجے سے مجلس میں جاؤں گی فرض کریں, اور 10 بجے سے تیاری شروع کرتی ہوں اور رات کو 11 بجے گھر آتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا کہ دن میں ہم لوگ اپنی مجلس میں کرتے ہیں, رات کو ہم مردانی مجلس میں ذاکرین کے سننے جاتے ہیں. تو 11 بجے آپ گھر پہنچی, کتنے گھنٹے ہو گئے؟ جیسا کاؤنٹ کر لیے 11 تو 11 12 گھنٹے ہو گئے نا پورے, ٹھیک ہے. اچھا اب اس 12 کو چھوڑیے, میں نے 10 گھنٹے کا ایوریج نکالا ہے, 8 گھنٹے کا نکالا ہے, اس لیے اسٹوڈنٹس ہمارے اسکول جا رہے ہوتے. اگر 10 دن میں آپ نے 8 گھنٹے روز ایوریج لیا تو آپ کے کتنے گھنٹے بنے؟ 80, ٹھیک ہے نا, 80 گھنٹے بنے. ان کے منٹس کتنے بنے؟ 4800 منٹ بنے, ٹھیک ہے. 4800 منٹ آپ نے کتنے دن میں خرچ کیے؟ 10 دن میں, ٹھیک ہے. اٹس اے ہیوج اماؤنٹ, یہ ایک بہت بڑا وقت کا پیمانہ ہے کہ آج 4800 منٹ صرف حسین کو دے رہی ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر 40 دن تک آپ کیا کر رہی ہیں؟ نیکسٹ 40 ڈیز تک اگر آپ منیمم ٹائم دیتے ہیں روز کی ایک مجلس, 3 گھنٹے گئے آپ کے, ٹھیک ہے نا. آپ کو بہت برا لگ رہا ہے, آپ سوچ رہی ہیں کس قسم کی ذات ہے, کیا کیلکولیشن میں پھنسایا ہوا ہے, لیکن آپ کو اپنا ان پٹ دیکھنا ہے تاکہ پتہ چلے آؤٹ پٹ کیا. یہی معرفت ہے, یہی پہچان ہے اللہ کی کہ حسین نے قربانی دی تھی حسین اللہ کے لیے, تو اللہ تک پہنچنے کے لیے اتنے منٹ جو آپ خرچ کر رہی ہیں تو اس کے بعد آپ کے نیٹ ریزلٹ کیا آ رہا ہے. اگر آپ 3 گھنٹے دیتی ہیں 40 دن میں تو 120 گھنٹے بنیں گے منیمم ہے. بزرگ خواتین کی تو بات جانے دیجیے, وہ روز کی پھر بھی روٹی مجلسیں کرتی رہتی ہیں. اب آپ اس کے اندر 120 گھنٹے کتنے منٹ بنتے ہیں؟ 7200 منٹ. 4800 + 7200 کتنے منٹ بنے؟ 12000 منٹ, ٹھیک ہے. 12,000 मिनट बन गए। अपने अपने हिसाब से आज घर जाके कैलकुलेट कीजिएगा कि आपको अपना एवरेज खुद पता है कि आप कितने घंटे दे रही हैं। जब वो मिनट का तखमीना आपके सामने आ जाए तो ये सोचिएगा कि सिर्फ ये एक रिसोर्स है, एक वसीला है, एक वसाइल में से एक वसाइल है जो आप खर्च कर रही हैं मस्जिद के लिए। उसके अलावा क्या क्या करती हैं मुहर्रम में, इससे कोई सरोकार नहीं। पैसा कितना खर्च करते हैं उसका भी कोई हिसाब हम नहीं रख रहे, ठीक है। हम क्या क्या कर रहे होते हैं, नामे हुसैन, कोई आपसे कहता है सबीर का चंदा दे, तो कोई आपसे कुछ कहता है, कोई आपसे कुछ, आप देती चली जाती हैं, देती चली, हुसैन के लिए जो आपसे मांगा जाता है आप इन दिनों में कर रही होती। मैंने सिर्फ इस वक्त एक रिसोर्स उठाया है, वो है वक्त, इसलिए कि वक्त का ही हिसाब देना है आपको, ठीक है ना। वक्त का हिसाब दिया आपने, 12,000 मिनट आपने लिए आपके पास, जब ये 12,000 मिनट गुजर गए तो आप जो इसमें से गुजर के निकली तो आप क्या हैं, आप इस जगह थी, आप 12,000 मिनट गुजारने के बाद इस मंजिल पर आ जाएंगी 40 जहलम के बाद, फिर आप अपने आप को देखिएगा और पूछिएगा क्या मेरे अंदर कोई चेंज आई, क्या मैं अल्लाह से नजदीक हुई, क्या मैंने मारफते इलाही का हक अदा किया, क्या मैंने वो अमाल किए थे जिसके लिए हुसैन ने जान दी थी, क्या मैंने नमाजों को बिल्कुल अव्वल वक्त पढ़ने की कोशिश की, चलो दिन में 5 नहीं तो 3 नमाजें अव्वल वक्त पढ़ी, इसलिए कि हुसैन ने तो अव्वलियत दी थी, हुसैन ने तो बरसते तीरों में नमाज पढ़ी थी, क्यों, इसलिए कि नमाज की खातिर गर्दन कटाई जा रही थी, तो क्या मैं नमाज की तरफ मुतवज्जे हुई, क्या मैंने वो तमाम चीजें जिसका दफा हुसैन कर रहे थे उसको करने के लिए अपने आप को मोटिव किया, जैसे हुसैन 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 करके तबर्रुक बांट के काले कपड़े पहनकर मैंने ये वक्त तमाम कर दिया। मैं उस तरफ तो जा ही नहीं रही जिसकी मुझे बड़ी तकलीफ होती है, जैसे हर हर साहिब शऊर को तकलीफ होती है, मस्जिद क्या बन गई है हमारे दरमियान, आप सुनना चाहेंगी, मस्जिद किसकी होती है, हुसैन की। हम लोग कौन सी मस्जिद करते हैं, बिरयानी की, हलीम की, ये सुनते ना, वो हलीम की मजलिस है, हमारा दिल फट नहीं जाता उस वक्त, हमारी जबान जल नहीं जाती उस वक्त, जब हम कहते हैं कि उसका रोल बटा था उसके साथ जूस भी था, आप सोचिए कितना नीचे गिरा लिया अपने आप को। ये हुसैन की मारिफत है, ये अल्लाह की मारिफत है कि हमने अपने आप को सिर्फ सतही चीजों तक रोक लिया, नहीं, ये दर सैयदा आपको बुला रहा है और कह रहा है कि दिल से गुनाहों की कसाफत को धो डालो, अजाखाना यहाँ बनाओ, हर दिल में अजाखाना होना चाहिए, हर सीने के ऊपर निशान होना चाहिए, इस अज़्म का निशान होना चाहिए। हुसैन खून नहीं बहा सके थे, हुसैन ये सीना लाल करके आपको बता रहे हैं कि इस दिल पे जितनी भी दुनिया की मोहब्बत है उसको काश पाश कर दिया है, यह हाथ सीने पे इसलिए पड़ रहे हैं, हुसैन को हमारे सीने को मारने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए अपने आप को तकलीफ देते कि तकलीफ का हल्का सा एहसास हो जाए, पता ये चले वहां कितनी अजियतें हुसैन ने बर्दाश्त की थी, इतनी जिस्मानी तकलीफ और हर तकलीफ महसूस होती थी, ये नहीं था कि अगर हुसैन को कोई जख्म पड़ता था तो तकलीफ नहीं होती थी, अगर ऐसा होता तो फिर प्यास की शिद्दत क्यों महसूस होती, ऐसा नहीं था, हर शख्स ने तकलीफ उठा के मुझे और आपको आज वो फैसिलिटीज दी है कि करबला बनाते हैं एयर कंडीशन हॉल में, हमें तकलीफ का पता ही नहीं है, हम तो दर्द ही नहीं कर सकते कि उन आकाजादियों ने कौन कौन सी अजियतें उठा ली, हम आते हैं अपनी सेविक में और रिकॉर्ड में हमें पता ही नहीं कि एक नंगी पुश्त की ऊंट के ऊपर बैठना जिल्लत के आलम में, जब आपके शहीद का सर आपके बराबर में हो और एक 1200 मील का सफर करना 40 दिन, जब आप पे पत्थर भी पड़ रहे हो, कोड़े भी पड़ रहे हो, लोग आपका मजाक भी उड़ा रहे हो, वो कौन सी कॉस्ट थी जिससे मेरी शहजादियां गुजर गई, सिर्फ इस्लाम की खातिर, मेरी खातिर, आपकी खातिर इस्लाम कितना बर्दाश्त किया, मारिफत ही नहीं है, मारिफत ही नहीं है। तो अब साबित ये हुआ कि हमको ये देखना है कि हम नामे हुसैन अपने आप को कितना तब्दील कर रहे हैं। छोटी सी मिसाल दूंगी, वी आर सो क्वालिटी कॉन्शियस कि फर्ज कीजिए मेरे इस लिबास के ऊपर, मैं सफेद लिबास पहने थी, कीमती लिबास से एक धब्बा पड़ गया, ठीक है ना, मैंने जाके उसे किसी लॉन्ड्री में लिया और उसके ऊपर काफी पैसे खर्च किए, 60 रुपए 80 रुपए दिए उसको, और उसके बाद जब वो आया तो उसके ऊपर दाग बरकरार था, हल्का हो गया था लेकिन दाग था, तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि इतने पैसे भी दिए इसको और इसने सही वॉशिंग भी नहीं की, ठीक है ना, दाग तो हटाने मजीद मेहनत की जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अपने दागों को बैठ के सोचिए कौन कौन सी बुराइयां हैं, कौन कौन से मर्द हैं, कौन कौन सी गलतियां अभी तक हैं जो हमारे अंदर हैं, अपना मुहासबा खुद कीजिए और उसके बाद देखिए कि ये 12,000 मिनट जब आप इस फैक्ट्री से गुजर के बाहर निकल रही हैं तो वो चीजें कितनी रह गई,
کتنی باقی رہ گئیں؟ یہ سوال اپنے آپ سے کیجئے. یہ ہے اللہ کی پہچان, یہ ہے اللہ کی معرفت. یہ میں نہیں کہتی کہ یو نیڈ ٹو بیکم پیور, آپ بالکل خالص ہو جائیں, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن قبولیت کا معیار کیا ہے؟ آپ نے بارہ دفعہ یہ روایت سنی ہوگی, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے نا کہ قبولیت کیا ہے. کیا میری یہ مجلسیں قبول ہو رہی ہیں؟ یہ 12,000 منٹ جو میں ویسٹ کر یہ خرچ کر رہی ہوں, یہ ویسٹ تو نہیں ہو رہے؟ آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اتنا ان پٹ ڈال رہی ہوں تو کیا یہ قبول بھی ہو رہے ہیں؟ کیا میں ویٹ کروں مرنے کا, اور جب میں مر کے اٹھائی جاؤں تو مجھے پتا چلے کہ قبول بھی ہوئی تھی مجلس کی نہیں ہوئی تھی؟ لیکن اللہ رحیم ہے, میں نے کہا نا آپ سے, مسلسل رحم کرنے والا ہے. اور اس کا رحم اور کرم یہ ہے کہ اس نے آپ کو سارے فارمولے بتا دیے, سب کچھ بتا دیا. کوئی چیز چھپا کے آخرت کے لیے رکھی نہیں ہے, ہر چیز کھلی 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 پتہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں صرف دو معرفتوں کا ذکر کثرت سے ملے گا. دو معرفتیں کثرت سے بتائی جاتی ہیں بلا مبالغہ, بلا خوف تردید. نصف قرآن آپ کو صرف دو ٹاپکس پہ گفتگو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ذرا سوچئے, قرآن آپ سب پڑھتی ہیں, ایک معرفت الہی اور دوسرا معرفت قیامت. اللہ کو پہچانو اور آخرت کے درجے سوچو کہاں جانے والے ہو. تو یہ معرفت الہی آپ کے اندر ود ان یور اون سیلف ایک اکاؤنٹیبلٹی سسٹم بنا رہا ہے, ایک ادارہ محاسبہ کرنے کا بنا رہا ہے, احتساب کا سیل آپ کے اندر بن رہا ہے. اس کو حسین کا نام اسٹرانگ کر رہا ہے. یہ مجلسیں, یہ ذکر, یہ مختلف ذاکرین کے خطابات آپ کو اپنے اندر سے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو تم کردار میں کتنے سہلے ہو رہے ہو. سورہ ولسر کیا کہہ رہی ہے؟ ولسر انسان لفی خسر, سراسر گھاٹے میں ہے انسان. انسان تو سودا ہی نقصان کا کر رہا ہے, سوائے ان کے کہ جو لوگ حق پر ثابت قدم رہے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے, ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور صبر کی نصیحت کرتے رہے. اس کے علاوہ سورہ یاسر کچھ نہیں, چھوٹی سی تین آیتوں کی سورہ ہے, لیکن پورا جو کاروبار حیات ہے اس کا جسٹ پیش کر دیا. اس کی باٹم لائن اللہ نے دے دی, بلا سن انسان کے سب انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لے آئے. اسی کی پھر اس کے آگے آیا تاریخ فل اسٹاپ وہاں ہوتا ہے جہاں مضمون ختم ہو جاتا ہے. والذین آمنوا الصالحات, جو کہ ایمان لیا ہے اور عمل صالح کیے. اس کے بعد مزید دوسری آیت آ رہی ہے, اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کی. حق کہاں تھا, صبر کہاں تھا, ثابت قدمی کہاں تھی؟ تمام انبیاء جو کچھ کرتے چلے آ رہے تھے ان کا وارث حسین تھا. وارث آدم بھی حسین, وارث نوح بھی حسین, وارث ابراہیم بھی حسین, وارث موسیٰ بھی حسین, وارث عیسیٰ بھی حسین. زیادہ تر وارث اٹھا لیجیے اور پڑھتے چلے جائیے اور دیکھیے کہاں تک یہ وراثت چلتی چلی آ رہی ہے جو تنہا حسین کے کاندھوں کے اوپر تھی. اور ہماری پھر آگے کیا خواہش ہوتی ہے؟ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے, یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما, کاش میں زندہ ہوتی امام اس فوز عظیم میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے, میں بھی آپ کے ساتھ ہوتی. اور بڑے حسین تو اس طریقے سے فیض عام جاری ہے. یہ نہیں کہا کہ تم 1200 سال 1300 سال 1400 سال بعد پیدا ہوگی تو تم میرے ساتھ نہیں آ سکتی, بلکہ کہا کہ جو ہم سے محبت کرے گا وہ ہمارے درجے میں آئے گا, جو ہم سے محبت کرے گا وہ ہمارے درجے میں چلا آئے گا. لہٰذا یہ 1400 کتنے سال ہو گئے؟ 1423, یعنی 1423 ہجری کا سال شروع ہوا ہے. کتنے سال گزر گئے؟ واقعی کربلا کو 61 ہجری میں پیش آیا تھا. اب کون سا سال چل رہا ہے؟ 1362 سال ہو چکے ہیں, 1363 سال شروع ہو گیا حسین کو قربانی پیش کیے ہوئے. اور اب میں اور آپ حسینی بن سکتے ہیں, حسینیت ہمارے ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر دن یوم عاشورہ ہے اور ہر عرض کربلا ہے. ابھی بھی حق کا پیام کھلا ہوا ہے, حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو میری مدد کرنے آئے. یہ نعرہ حسین کو کب دینا چاہیے تھا؟ یہ نعرہ حسین کو در حقیقت میرے اپنے خیال میں صبح کہنا چاہیے تھا, صبح عاشور کہنا چاہیے تھا نا, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا, لبیک کہنے والے آ جاتے. آتے نا, سب زندہ تھے اس وقت. لیکن حسین نے اس وقت نہیں کہا. حسین نے کس وقت یہ کہا؟ جب ایک نفس نہیں بچا تھا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میری یہ آواز صدیوں کے پردے چیرتی ہوئی تا قیامت ایمان والوں کو بلاتی رہے گی. ہے کوئی تم میں جو آ کے میری مدد کرے؟ ہے کوئی جو حق کو پہچانے؟ ہے کوئی جو سچے اسلام کو, جس کے گرد میں نے اپنے خون سے ایک خندق کھود دی ہے, کوئی شر اس میں داخل نہیں ہو سکتا اسلام تک. میں نے اتنی گہری خندق کھود دی ہے, اس میں میں نے کس کا خون نہیں ڈالا؟ اپنے اصحاب کا, اپنے عائشہ کا, اپنے اکبر کا, اپنے اصغر کا, اپنے قاسم کا, اپنے عباس کا, سب کا لہو ڈال دیا ہے. اب تم آ جاؤ اس کو, تو خون کی نہر کو پار کر کے اور اسلام کو سمیٹ لو اپنے اندر, تاکہ تم ان لوگوں میں ہو جاؤ جو خسارے میں رہنے والے نہ ہوں, ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو صبر کی اور حق کی وصیت ایک دوسرے کو کرتے ہیں. وصیت کون کرتا ہے؟ جو خود عمل کر چکا ہوتا ہے, وہی تو نصیحت کرے گا. جب ہم حق پہ عمل کریں گے تبھی تو ہم دوسرے کو بلائیں گے نا. اور یہی ریسیپی ہے, مجھ سے پوچھا گیا کہ میں ریسیپی بتاؤں کس طریقے سے محبت پیدا کی جائے اللہ کی. تو حق کی محبت, اللہ کی محبت پیدا کرنے کا پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ سوچیے, اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ اللہ کی محبت کا پہلا اسٹیپ کیا ہے. اللہ کی محبت کا پہلا اسٹیپ خود اللہ سے محبت کرنا ہے. جب تک ہم اپنے آپ اللہ سے محبت نہیں کریں گے, ہم کیسے بچوں کو تربیت دیں گے؟ اور جنت اسی لیے تو ملی ہے. جنت کیا ہے؟ جنت از دی الٹیمیٹ پلیزر, اس سے بڑی تو کوئی انعام ہی نہیں ہے. الٹیمیٹ پلیزر از ہیون. اور وہاں تک جانے کے لیے آپ سوچئے, انبیاء سے نہیں کہا کہ نبیوں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. سرکار رسالت ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور ماں کو تو اتنا بلند مرتبہ اللہ نے دیا, اتنا بلند مرتبہ دیا, تصور نہیں کر سکتے آپ. اللہ کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو رحمان ہے اور رحیم ہے, دونوں صفات رحمانیت اللہ نے ساتھ کر دی ہے نا. تو اب آپ سوچیے وہ کتنا زیادہ آپ کو بتانا ہے تھا میں تم پہ کتنا کرم کر رہا ہوں. اور اس کے بعد اس رحم کا تار اس نے ماں کی ممتا سے جوڑ دیا. اور کس طریقے سے جوڑ دیا؟ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں سے نقطۂ آغاز ہے انسان کا, اس جگہ کو رحم قرار دے دیا. آپ نے دیکھا, جہاں سے انسانی زندگی پرورش پانا شروع کرتی ہے, اس جگہ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ رحم مادر, یعنی وومب, یوٹرس, جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے وہ رحم. اس کا نام ہی رحم کر دے, یعنی اللہ کی رحمت وہاں آ کر تمہاری شکل صورت بنا رہی ہے. وہ مصور حقیقی سات اندھیروں کے پردوں میں پانی پہ شکل بناتا ہے. کبھی کوئی ایسا مصور دیکھا کسی سے پینٹ کرنے کے لیے؟ وہ آپ سے برش مانگے گا, آپ سے خشک کاغذ مانگے گا, اور اس کے بعد پھر کینوس پہ روشنی میں کرے گا پینٹ, ٹھیک ہے نا. اور وہ میرا مالک کیسا سبحان ہے, کیسا پاک ہے, کیسا صاحب قدرت ہے. سات پردوں کی تہوں میں, سوری تین پردوں کی تہوں کے اندر بالکل اندھیرا گھپ اندھیرا ہوتا ہے, اور وہ کتنی سی اتنی ٹائنی سی چیز کے اوپر صورت گری کر رہا ہوتا ہے, کتنی حسین صورتیں پیدا کرتا ہے. اور جب اس رحم مادر سے نکلتا ہے تو پھر ممتا کے حصار میں آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ممتا کتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے ممتا, کہ اس کے بغیر نسل انسانی کا سلسلہ چل ہی نہیں سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب اس عورت کے بارے میں سوال کیا تھا جو ریگزار میں چلی جا رہی تھی, صحرا میں چلی جا رہی تھی, اسی گود میں بچہ تھا, اس نے چادر سے اس کو ڈھانکا ہوا تھا کہ دھوپ اس کو نہ لگے, لیکن اپنا سر کھلا ہوا تھا, ننگے پیر تھی, لیکن اسے کوئی تکلیف کا احساس نہیں. بچے سے باتیں کرتی بھی چلی جا رہی تھی, ہنسی کھیلتی چلی جا رہی تھی. کبھی آپ نے کسی ماں کی گود میں بچے کو دیکھا ہے؟ مونا لیزا کتنی مشہور پینٹنگ ہے, آج تک اس کے مقابلے کی کوئی پینٹنگ نظر نہیں. اس کو دیکھیے آپ, اس میں کچھ نظر نہیں آئے گا. لیکن وہ عورت نئی نئی ماں بنی تھی اس وقت, اور وہ اپنے بچے کو دیکھ کے مسکرا رہی تھی, اور اس مسکراہٹ کو جس نے پینٹ کر دیا وہ امر ہو گیا. تو وہ پروردگار کتنی خوبصورت نعمت دے رہا ہے. اللہ اس کا رسول پوچھے, موسیٰ پوچھے کہ یا اللہ یہ کیسی عورت ہے جو خود گرمی میں جا رہی ہے اور اپنا سر نہیں ڈھانکتی دھوپ سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اور یہ بچے کے ساتھ کیسے اتنی ہنسی کھلکھلاتی چلی جا رہی ہے؟ نہ اس کو پیر جل رہے, نہ اس کے سر جل رہے, اور یہ اپنا کھانا بھی بچے کو کھلا رہی ہے. اللہ نے کہا اچھا اے نبی دیکھیے گا, چند قدم گئی, اس کے بعد اس عورت نے کیا کہ اس بچے کو زمین پہ پٹکا, چادر کو اپنے گرد لپیٹا, اور پاؤں جلنے سے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا. ابھی نبی اللہ پریشان کی یہ کیا ہو گیا؟ پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہ بچہ رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, وہ ماں پلٹ کے نہیں, پھر سے وہ دوڑتی ہوئی واپس آئی, اور اس کے بعد اس نے بچے کو چوما, اس کو پھر ریت جھاڑی, اس کو خوب پیار کیا, اس کو پھر چادر میں لپیٹا اور پھر چلی گئی. کہا یہ کیا تھا؟ کہا ہم تمہیں یہ دکھانا چاہتے تھے کہ چند لمحے کے لیے ہم نے ممتا اس کے دل سے نکال لی, تو اس نے اپنے بچے کو پٹک دیا. اور یہ ممتا ہے جو ہر کرب سے گزر جانے کا نام ہے, جو ہر کرب سے گزار کر بچے کی تربیت کرتی ہے، بچے کے اوپر رحم کرتی ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے اس کا اجر ماں کے قدموں کے نیچے دے دیا جنت کی صورت میں، اور روز قیامت کی ممتا واپس لے لی جائے گی، نعمت واپس لے لی جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ آیت قرآن کہتی ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر حساب دینا ہوگا. کوئی ماں نہیں برداشت کرے گی، اور رشتے جانے دیں، کوئی ماں یہ نہیں برداشت کرے گی کہ اس کی نیکی اس کے بچے کو دے دی جائے اور وہ جنت میں نچلے حصے پہ جائے اور وہ بلند درجے کے پر جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو بس آپ دیکھ لیجیے کہ اللہ کی رحمت کے سلسلے کیسے دراز ہیں. یہ سلسلے ہیں، ان سلسلوں کے ذریعے اللہ کو پہچانیے. اللہ کہتا ہے اپنے ارد گرد نظر ڈالو اور مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرو. وہ ماں جو اتنی مہربان ہے کہ جس کی وجہ سے نسل انسانی کا وجود باقی ہے، یہی وجہ کہ قیامت میں لے لی جائے گی. قیامت میں پھر نسل انسانی کو بڑھانا نہیں ہے، بلکہ یہاں بڑھانا تھا نا، تبھی تو یہاں یہ ممتا دی گئی ہے. اب جب وہ اتنی مہربان ہے اپنے بچے پر، تو اللہ ہی کہتا ہے کہ میں تو 70 گنا زیادہ تم پر مہربان ہوں. اور پھر امام بھی کہتے ہیں میری جان قربان اپنے آقا و مولا پہ. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
یا علی یا علی اللهم صل على محمد.
پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 70 کا ہندسہ تو صرف تمہیں سمجھانے کے لیے استعمال کیا ہے، در حقیقت اللہ کی کسی صفت کو مقید نہیں کیا جا سکتا. کاؤنٹنگز میں، کیلکولیشنز میں، ٹیبولیشنز میں آپ اللہ کی کسی صفت کو جب نہیں لا سکتے، تو صفت رحیمی کو کیسے لا سکتے ہیں، جس کو بڑے اندازوں سے اللہ نے آپ کے سامنے پورٹریٹ کیا. کہیں رحیم کہہ رہا ہے، کہیں رحمان کہہ رہا ہے، کہیں ستار کہہ رہا ہے، کہیں غفار کہہ رہا ہے، کہیں وہاب کہہ رہے ہیں. 99 نام ہیں اللہ کے، 99 نام ہیں. تھوڑی سی مجھے بڑھ جائے گی. میں لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز کل جب آپ آئیے گا تو آپ کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے. آئی ول ویری مچ اپریشیٹ، آئی ول ہائیلی اپریشیٹ اف یو برنگ اے اسمال نوٹ بک ود یو. چھوٹی سی ڈائری 15 روپے 20 روپے کی ہوتی ہے، خرید لیجیے گا. کوئی بھی سائز ہو لیکن چھوٹا سائز لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس چھوٹے سائز کو میں آپ سے کیوں مصلحتاً کہہ رہی ہوں کہ پھر آپ اس کو اپنی جانماز میں رکھ سکیں گی، اپنے پرس میں رکھ سکیں گی. ٹھیک ہے؟ ایک تو آپ یہ لے کر آئیے گا اگر آپ ہمارے بیوٹیفائی اور پلان کو فالو کرنا چاہتی ہیں کہ اپنی روح کو خوبصورت کیجیے، تر و تازہ کیجیے اللہ کے عرفان سے. تو بس پھر آپ ایک چھوٹی سی نوٹ بک لے کے آئیے گا، اور ایک چھوٹی سی یہ کتاب لے کے آئیے گا، اسماء الحسنی، کوئی بھی کتاب جس میں اللہ کے نام دیے ہوئے ہوں، یہ آپ بک اپنے ساتھ کیری کیجیے گا. پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ اللہ کی معرفت کو واقعتاً حاصل کرنے کے لیے ایک ریسیپی پہ عمل کر سکتی ہیں. آج کی گفتگو چیزوں میں ہماری دوسرے عنوانات کے تحت گزر گئی، تو میں آپ سے یہ پلان اپنا ڈسکس نہیں کر سکی. انشاءاللہ کل میں آپ کو آغاز میں ہی بتا دوں گی کہ کس طریقے سے ہم اللہ کی معرفت کا ایک ڈائمینشن کور کر سکتے ہیں. اور اس نوٹ بک کو آپ کم از کم 4 سے 5 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے لائیے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ کوئی بھی ترکیب کر سکتی ہیں، چاہے جس طریقے سے میں نے دیکھی یہ اس نوٹ بک میں اپنی چھوٹے چھوٹے پرچے کلر لگا دیے اور اس کے اوپر ہیڈنگس ڈال دی ہیں، اس طرح بھی آپ کر سکتی ہیں. نہیں تو اپنا دیسی طریقہ بھی ہے کہ یوں پیپر فولڈ کیا اس طرح کر کے اور یہاں پہ آپ نے ہیڈنگ ڈال دی، واٹ ایور سوٹس یو آپ کر لیجیے گا. یا آپ اگر اس طریقے سے دھاگے ڈالنا چاہیں، واٹ ایور ڈال کے آپ اس کے حصے کیجیے گا. سب سے پہلا حصہ آپ کا ہونا چاہیے دا بیوٹیفل نیمز آف اللہ، اللہ کے اسماء الحسنی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لکھ کے لائیے گا. اس کے بعد دوسری چیز آپ کیا کریں گی، دوسری چیز آپ لکھیں گی اللہ کی معرفت کے طریقے. جو بھی چیز آپ کو کلک کر جائے گفتگو میں، بعض کو اپنے دماغ میں آ رہی ہوتی ہوں بات دوسرا کر رہا ہوتا ہے، آپ کو کوئی طریقہ آ سکتا ہے یہ طریقہ کرنے سے میں اللہ کے نزدیک ہو سکتی ہوں، تو آپ وہ لکھیے گا. تیسری چیز آپ لکھیے گا امام حسین علیہ السلام کی احادیث، اس لیے کہ شاید کل ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم روز امام حسین کی ایک حدیث 40 دن تک سیکھیں گے تاکہ اس پہ عمل کر سکیں، اور جب ہم وہ حدیثیں لکھ لیں گے اور عمل کریں گے تو رسول اللہ ہماری بخشش کے ضامن ہے. انہوں نے کہا کہ تم 4 نفع بخش حدیثوں پہ عمل کرنا شروع کر دو تو تمہارا ضامن میں ہوں بخشش کا. تو ہم روزانہ اس میں ایک حدیث ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر آپ ایک سیکرٹ کالم بنائیں گی، ٹھیک ہے؟ دیٹ ول بی ویری پرسنل. اور وہ کیا ہوگا، اس میں آپ لکھیں گی کہ ہاؤ آئی ایم چینجنگ تھرو امام حسین، میں امام حسین کے ذریعے اپنے آپ کو کس طرح تبدیل کر رہی ہوں. 12,000 منٹ آپ نے ڈالے ہیں لانڈری میں، آپ جا رہی ہیں 12,000 منٹ کے بعد بھی اگر آپ بہتر نہیں ہوئی. میں نے آپ سے کہا تھا نا امام نے حدیث عطا کی تھی کہ کیسے مجھے پتا چلے کہ میں میری نیکیاں قبول ہو رہی ہیں، میرا حج قبول ہو گیا. ایک حاجی نے آ کے پوچھا تھا، امام نے کہا کہ تم کو اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ تمہارا حج قبول ہو گیا تو دیکھو کیا تم پہلے سے بہتر ہو گئے ہو، کیا تم تقوی کے نزدیک آ گئے ہو. اگر تمہارا عمل پہلے سے زیادہ متقیانہ ہو گیا، تھوڑی پرہیزگاری بڑھ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے حج قبول ہو گیا. بس یہ ایک کرائٹیریا تھا، یہ کسوٹی امام نے دے دی تھی ہر چیز کے لیے. تو 12,000 منٹ انویسٹ کرتے وقت یہ سوچئے کہ میں جو اپنا اتنا وقت دے رہی ہوں کہیں یہ ویسٹ نہ ہو جائے، بلکہ اس کو پوری طریقے سے یوٹیلائز ہونا چاہیے 12,000 منٹ کے بعد. کم از کم میری 12 اچھی عادتیں تو آئی جائیں نا، اور اگر 12 اچھی عادتیں بھی نہیں آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس آئی ایم فیل، میں نے یہ وقت ضائع کر دیا. تو یہ 4 کالمز آپ 4 وہ بنا کے لائیں گے. اور پانچویں چیز آپ کیا بنائیں گی، پانچواں جو آپ حصہ کریں گی وہ کریں گی کہ جو بھی آپ کو اچھی بات کسی بھی ذاتی کے لیے، ماشاء اللہ آپ لوگ 10-12 ذاتی روز سن رہے تو کوئی پوائنٹ آپ کو اچھا لگے وہ اس کے اندر نوٹ کر لیجئے گا. بس کل کے بعد پھر ہم اس کے اندر مزید ایکسرسائز کریں گے کہ ہمیں آگے کس طریقے سے معرفت رسول کی طرف، معرفت اہل بیت کی طرف اور معرفت اللہ کی طرف بڑھنا ہے. اس موضوع کو یہیں تمام کیا، وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ اس سے مزید بہت گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن اصل کام آپ کو کرنا ہے رات کی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو خود اکاؤنٹیبل کرنا ہے، خود آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کرنا ہے. میں تو آپ کو اس دشت نینوا میں لے کے جا رہی ہوں کہ جہاں سواریاں اتر رہی ہیں، اور جہاں 40 سال پہلے، 30 سال پہلے سفین کی جنگ کے بعد علی کی سواری رکی تھی، اور علی نے ابن عباس کو بلا کے کہا تھا، ابن عباس یہ وہی جگہ ہے جہاں ہماری سواریاں بٹھائی جائیں گی. اور ابن عباس نے امام کی صورت دیکھی، امام علی کی، اور دیکھا کہ اس قدر شدت سے گریہ کر چکے ہیں کہ ریش مبارک سے آنسو ٹپک رہے ہیں. کہا مولا اتنا گریہ کس لیے کر رہے ہیں؟ کہا ابن عباس کی وہ جگہ ہے جہاں ہماری سواریاں بٹھائی جائیں گی، جہاں ہماری عطرت اترے گی، جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، اور جہاں ہماری عورتوں کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں گی. بس عزاداروں، سن 61 ہجری 2 محرم آغاز سال ہے، اور امام اس دشت نینوا میں آ گئے، گھوڑے پہ گھوڑے بدلے جا رہے ہیں، 7 گھوڑے بدل گئے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، سر جھکائے کھڑے ہیں سارے گھوڑے. امام نے ایک بدلا، دوسرا بدلا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ کسی کو لے کر آؤ، یہاں کی آبادی کو لے کر آؤ. کچھ لوگ لائے گئے بنی اسد کے، ان سے پوچھا ان کا نام کیا ہے، جگہوں کے نام بتائے جا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے غازریہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے نینوا ہے، کوئی کہتا ہے شط الفرات ہے، کوئی کہتا ہے شقیہ نام ہے اس جگہ کا، نام آتے جا رہے ہیں. لیکن مولا نے کہا اچھا تو بہت بزرگ، بہت بوڑھا آدمی ہے جس کی بہت پرانی علم ہو. ایک بوڑھے کو پکڑ کے لایا گیا، اس سے پوچھا گیا اس کا اور بھی کوئی نام ہے، بہت دیر تک ذہن پہ زور ڈال کے کہتا رہا، اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. کرب اور بلا، تکلیف اور مصیبت. کہا اس کا یہ نام کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ کوئی نبی یہاں سے ایسا نہیں گزرا، کوئی ولی ایسا نہیں گزرا جس کو اذیت نہ ہو. حسین نے کہا اچھا، اب حسین ایسی بستی بسائے گا کہ سارے کرب، ساری مصیبتیں، ساری بلائیں حسین اپنے اوپر لے لے گا، اور بس پھر یہ مٹی جو نحوست کی علامت ہے یہ خاک شفا بن جائے گی، بس جو یہاں سے آئے گا فیض حاصل کرے گا. حسین نے دشت نینوا کو اتنا بلند کر دیا، اتنا مقدس کر دیا کہ حورے آسمان سے آئیں، فرشتے آسمان سے آئیں، انبیاء کی ارواح آسمان سے آئیں زیارت کرنے کے لیے اس قبے نور کی. بس ہزاروں کی بستی بسائی جا رہی ہے. بنی اسد کے لوگوں کو بلاؤ، اور اس کی بات کہ ہم یہ زمین خرید لیں گے. زمین کتنے میں خریدی؟ 70,000 درہم لے کے دے کر حسین نے زمین خریدی، اور اس کے بعد پھر ان کو واپس حبا کر دی. کہتے ہیں 3 شرطوں پہ میں یہ زمین تمہیں واپس دے دیتا ہوں. اور عزاداروں، اس کے بعد امام نے کہا کہ 3 شرطیں میری یہ ہیں بنی اسد، کہ اگر کوئی میرا زائر آئے، کوئی میرا چاہنے والا میری زیارت کے لیے آئے، 3 دن تم اسے میری طرف سے مہمان رکھنا. عزاداروں، کیسی بیکس کی میزبانی کی تھی لوگوں نے کہ پانی تک نہ پلایا، اور میرے مہمان، میرے آقا و مولا کو اپنے زائروں کا کب خیال تھا؟ اس وقت کہتے کہ میزبانی 3 دن تک تم کرنا، اور اس کے بعد پھر امام کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی پیاسا نظر آئے تو اسے پانی پلا دینا. میرے مولا کیسی سخت پیاس ہوگی کہ ابھی تاری نہیں ہوئی اور آپ کو علم ہے، آپ کہتے ہیں کوئی پیاسا ہو تو اسے پانی، مجھے میری طرف سے پانی پلا دینا. اور تیسری سخت بڑی وصیت تھی امام کی، امام کہتے ہیں عباس ان سے کہو کہ یہ الگ الگ گروہوں میں کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد مرد الگ، عورتیں الگ، بچے الگ. امام مردوں کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں چند روز بعد اتنا سخت ہنگام ہوگا یہاں پہ کہ تم لوگ بھاگ جاؤ گے اپنی بستی چھوڑ کے، لیکن جب ہم قتل کر دیے جائیں، جب ہمارے سروں کو جسموں سے جدا کر دیا جائے اور ہماری لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں، ہم محتاج کفن ہوں گے. اے بنی اسد کے مردوں، آ کر ہمیں دفن کر دینا، صرف حسین تم سے یہ سوال کرتا ہے. عزیزارو اہل بیت پہ کیا مصیبت کا وقت آیا ہے؟ یہ سردار بہشت ہے، یہ بہشت کے درجے آپ کو بانٹے گا. آج محتاج دو گز قبر کے لیے مردوں سے کہتے ہیں ہمیں دفن کر دینا. عزیزارو یہ کہنے کے بعد امام عورتوں کے پاس گئے. پوری تاریخ انبیاء اٹھا کر دیکھ لیجئے، پوری تاریخ آئمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کبھی آپ کو اہل بیت یا کوئی نبی کسی عورت سے کچھ مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا؟ لیکن میرے بے بس پر، میرے مظلوم پر وہ مصیبت بھی گزری کہ عورتوں سے کہتے ہیں کہ بنی اسد کی عورتوں، اگر تمہارے مرد ہمیں دفن کرنے سے انکار کر دے حکومت وقت کے خوف سے، تم انہیں غیرت دلانا اور ان کو مجبور کرنا کہ ہمیں آ کر دفن کر دے. عزیزارو اگر اس میں بس ہوتا تو شاید ہم نہ روتے، لیکن گریا تو اس بات کا ہے کہ پھر میرا آقا مولا بچوں کے پاس گیا، بچے کھیل رہے تھے مٹی سے. امام تو زانو ہو کر بیٹھ گئے، گلے میں باہر ڈال کے کہتے ہیں اے میرے بچوں، پیار کیا بوسے لیے، اور اس کے بعد کہتے ہیں اے میرے بچوں، اگر تمہارے ماں اور باپ دونوں حکومت کے خوف سے نہ آئے ہمیں دفن کرنے، تم کھیل سے کھیل کے چلے آنا. میں تم سے قبر کھودنے کا نہیں کہتا، تم نہیں کھود سکو گے قبر، لیکن بچوں مٹی مٹی بھر خاک ہمارے جسموں پہ ڈال دینا تاکہ ہمارے تنے اوریاں اس دھوپ سے بچ جائے. بس بزادارو امام پلٹ کر آئے اس غربت کے عالم میں، اور ایسے میں امام حضرت عباس خیمے نصب کروا رہے تھے. امام کہتے ہیں عباس یہ خیمے نصب کر دو، لیکن یہ اہتمام رکھنا کہ عورتوں کے خیموں کے دروازے اس طرح کھلی رہے کہ آپس میں خیمے جڑے رہ سکیں، یہ ایک دوسرے سے رابطہ رکھ سکیں. تاریخ کے اس سوال کے اس مرحلے کے اوپر میں ایک سوال پوچھوں، امام یہ مرحلہ کیوں، یہ طریقہ کار کیوں کہ خیمے آپس میں جڑے رہے اور اندر ہی اندر راستہ طے کرنے؟ معلوم یہ ہوا کہ امام کی نگاہوں میں شام غریبہ کا منظر تھا جب ملائین گھوڑوں پہ درانہ اندر چلے آئے تھے اپنی تلواروں سے خیموں کے پردے پھاڑتے ہوئے، اور گھوڑے دوڑتے جاتے تھے، اور میری بیویاں گھوڑوں کی ٹانگوں سے کچل لی جا رہی تھی، اور پھر سب سے چادر پھینک جاتی تھی، خیمہ جلنے لگتا تھا، شہزادیاں دوڑ کے دوسرے خیمے میں جاتی تھی، دوسرا خیمہ جلتا تھا، تیسرے میں جاتی تھی، یہاں تک کہ سارے خیمے جل گئے. بس سزادارو فرصت زینب کو کہ جو بھائی کی بربادی دیکھ رہی ہے اور کہتی ہے میرے بھیا، اس عورت کی آواز جو بھائی شدت سے روتی ہے رات کو، مجھے ابھی دن میں سنائی دے رہی ہے، کون ہے جو اس دردناک طریقے سے روتی ہے؟ امام حسین نے کہا سارے سفر میں جو روتی ہوئی آواز ساتھ رہی وہ اما زہرا کی آواز تھی. زینب تم نے ماں کی آواز نہیں پہچانی، جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ماں نے قبر چھوڑ دی. بس زدارو ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر کے کہو اے میری بیوی سیدہ، آپ کے بچے کا پرسہ دیتے ہیں بیوی، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دیجیے. اے میری بیوی حسین کے ماتم میں اٹھنے والے ہاتھ سوائے آپ کی کسی اور کے آگے نہ اٹھے. اے میری بیوی ہمیں روز قیامت اپنے ہمراہ بہشت میں لے چلیے گا.